الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله، آج اس جامعہ میں مفتی ابراہیم راجہ صاحب دان برکات، ہمارے بہت قدیم دوست اور پیارے ہیں، اور مولانا ساجد صاحب ادارے کے ذمہ دار کے توسط سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابغہ روزگار شخصیات میں سے تھے، جن کے بارے میں امام نبوی یا کسی اور امام نے لکھا ہے کہ ایسی شخصیات جنہوں نے علم کی، عمل کی، عبادت کی خاص شان پیدا کی، کہ پیغمبر اسلام کے معجزات کا تسلسل ہے. ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 256 میں ان کا انتقال ہوا ہے. 16 سال میں بخاری شریف لکھی ہے، 600,000 میں سے یہ 700 تقریباً یا 800 احادیث منتخب کی ہیں، جن میں اگر تکرار ختم کیا جائے جو 4,000 بنتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نام ہے وہ نام بھی عجیب رکھا ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر. یعنی یہ کل نہیں ہے، کل احادیث مبارکہ نہیں ہے، المختصر من احادیث وسلم و سننہ و جامعہ. یہ نام ہے بخاری شریف کا اصل میں، یا ہم تو شارٹ کٹ میں بخاری شریف کہہ دیتے ہیں، اصل نام یہ ہے الجامع صحیح. جامع ہے، 8 قسم کی روایات ہیں، ساری صحیح روایات ہیں، مسند ہے، سند ہے وسلم تک. المختصر یعنی میں شارٹ، کیونکہ آپ دیکھیں 600,000 جو حدیثیں تھیں، 600,000 وہ ساری صحیح حدیثیں تھیں جو بخاری کو یاد تھے، ان میں سے انہوں نے انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب ہے، یہ گلدستہ ہے. گلدستہ آپ جانتے ہیں، گلاس میں مختلف پھول رکھ دیتے ہیں، وہ گلدستہ گلشن نہیں ہوتا، وہ گلشن کی نمائندگی کرتا ہے. دیکھو گلشن میں یہ پھول بھی ہے، یہ پھول بھی، یہ پھول بھی. آپ کو جس پھول سے زیادہ محبت ہے تو آپ گلشن چلے جائیں. امام بخاری نے مختصر حدیثیں لکھی، جیسے آپ کو ایمانیات سے، ایمانیات کی روایات سے محبت ہے، تو بڑی بڑی کتابیں مسندات موجود ہیں جس میں ایمانیات کے اندر سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں سے دیکھ لیں. آپ کو نماز سے متعلق ہے تو نماز کی سینکڑوں احادیث، ہزاروں احادیث ایک ایک کتاب میں موجود ہے، وہاں چلے جائیں. یہ مختصر کتاب لکھی، اور اس کے لکھنے میں 16 ایئرز خرچ کیے امام بخاری نے. 23 ایئرز کے امام بخاری تھے جب یہ شروع کی لکھنی، 16 سال تقریباً 40 کے ہو گئے تھے جب یہ کتاب مکمل کی، اور بڑی شان سے کتاب لکھی. مکہ شریف میں اس کو شروع کیا ہے اور مدینہ شریف میں مکمل کیا ہے، اور اس دوران پورے عالم اسلام، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں پورے عالم اسلام کے انوارات ہیں. مکہ کے بھی ہیں کیونکہ وہاں سے اسٹارٹ کیا، اور پھر جو عنوانات ہیں، جو جن کو تراجم الابواب کہتے ہیں، باب کے بعد جو عبارت ترجمۃ الباب کہلاتی ہے، یہ سارے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر رکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور احادیث یہ جمع فرماتے رہے، جو جو سفر کرتے رہے، کسی جگہ جاتے وہاں حدیث لکھتے، کم کرتے، یعنی پوری زندگی امام بخاری نے بعد میں اس کتاب پر ہی کام کیا ہے، اس میں کبھی کمی بیشی، اور بڑی شان کے ساتھ کتاب لکھی. ہمارے استاد فرماتے تھے ایسے لگتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے براہ راست آپ نے حدیث سے لی، کیونکہ ہر حدیث کے اوپر غسل فرماتے، دو رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، پہلے اس کو فنی طور پر دیکھتے کہ فنی طور پر یہ حدیث صحیح ہے، اگر فنی طور پر صحیح حدیث اب پھر استخارہ کر رہے ہیں. آج لوگ الٹ ہے، پہلے استخارہ کے جی استخارہ کرو اس کی شادی وہاں ٹھیک ہے یا نہیں. بھائی پہلے آپ تحقیق کرو، جب تحقیق ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یس ہے، اب استخارہ کرو گا اگر چھپی ہوئی جو غلطی ظاہر ہو جائے. امام بخاری پہلے فنی طور پر حدیث کو دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استخارہ کرتے، پھر استخارے میں ان کو جب انشراح قلبی ہو جاتا تو پھر اس کو اپنی کتاب میں درج کرتے. اس شان کے ساتھ اب آپ خود سوچیں، 8000 روایات ہیں، ہر روایت پر امام بخاری نے غسل کیا ہے. ہم سے تو وضو بھی نہیں ہوتا ہے، غسل کیا ہے، غسل کر کے پھر اس روایت کو لکھا ہے. کیونکہ انسان جتنا یہ زہری پانی بہاتا ہے نا، یہ باطن کو پاک کرتا ہے، یاد رکھو. اس لیے وضو کو صلاح المومن قرار دیا ہے. ہمارے شیخ میں جب میں درجہ ثالثہ میں پڑھتا تھا، اس وقت میں حضرت کے پاس جاتا تھا، حضرت اس وقت فرمایا باوضو رہا کرو. آج تک میری عادت ہے، 60+ ہو گیا، آج تک عادت ہے. درجہ ثالثہ سے شیخ نے فرمایا باوضو رہا کرو، یہ تمہارا اسلحہ ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، جس دن ان کا انتقال ہوا، اللہ پہلے اپنے پاروں کو تو کچھ اشارہ دے دیتے ہیں، اس دن 60 غسل فرمایا. 60 حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نہیں چاہتا، باطن تو توبہ سے پاک کر رہا ہوں اور ظاہر کو بھی میل کچیل پاک کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے مولا کے دربار میں جانا ہے، وہاں جگہ تھوڑی جانا ہے مجھے. 60 یہ لکھا. امام بخاری نے بھی دیکھو 8000 غسل کیے ہیں امام بخاری نے، بخاری شریف لکھنے کے لیے، اس شان کے ساتھ بخاری شریف لکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود آپ دیکھیں 1000 سے اوپر عرض ہو گئے ہیں، لیکن بخاری شریف آج بھی درسگاہوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور صدقہ جاریہ ہے. اور یہ بخاری شریف کی خصوصیت ہے، خود امام بخاری سے، امام بخاری کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 90,000 اسٹوڈنٹ ہیں. 90,000 لوگوں نے بخاری شریف امام بخاری سے خود پڑھی. 90,000. اور امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ 1080 استاد ہیں. امام بخاری 1080 مان لو، کہتے جی بخاری شریف میں مسئلہ خود دیکھ لو، استاد کی ضرورت نہیں. میں نے کہا امام بخاری کو تو اپنے 1080 استاد بنائے، پھر بخاری شریف لکھی، اور تم کہتے ہو کہ ہمیں استاد کی ضرورت نہیں. یہ تو بخاری کی مزاج کے بھی خلاف ہے. ہمارے تو اتنے استاد نہیں ہیں، ہمارے 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، ہم جو اگر ٹوٹل کریں. اور امام بخاری نے حدیث سیکھنے کے لیے 1080 استاد لکھے ہیں، اور 90,000 امام بخاری کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد ہیں، پیپلز ہیں، جو امام بخاری سے جن نے حدیث شریف، یہ بخاری شریف پڑھی، یہی بخاری شریف پڑھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، بڑی شان کے ساتھ لکھی، اور بڑے بڑے محدثین پر پیش کی. سب نے کہا کہ بالکل سب روایتیں صحیح. ان علی ابن مدینی بھی تھے، امام بن عمر رحمۃ اللہ، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے ناقدین تھے. نے کہا ساری روایات صحیح. پھر امام بخاری نے پھر اس پر خود بھی کام کیا، پڑھایا، میں نے بتایا، اور بڑے مجاہدات امام بخاری پر، بڑی سخت لائف گزاری امام بخاری نے، یاد رکھو، بڑی سخت. اور بخاری کو بخاری کس چیز نے بنایا؟ والد کی کمائی نے. ان کے جو والد اسماعیل تھے وہ تاجر تھے، عالم بھی تھے، تاجر بھی تھے. جب دنیا سے گئے، ملینز روپے اور ملین چھوڑ کر گئے، اور ایک قسم کھا کر کہا کہ ایک پیسہ جس میں شبے کا نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں، حلال طیب مال ہے. یہ امام بخاری کو کہ طیب اندر جاتا ہے، کلو من الطیبات وعملوا صالحا खाओ तैयब निकलेगा तैयब, खुलू खाओ तैयब, वामलू अमल बाहर निकलता है, वामलू सालिहा, वामलू सालिहा हमने सारे को किस पर मुरतब किया है, खुलू मेरे तैयबात पर, ये पाकीजा खाओ। और दूसरा इमाम बुखारी की वालदा नबीना हो गए दुआ की, 3 साल तक दुआ करते अल्लाह इनकी आंखें दे दे, अतिबा ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि इम्पॉसिबल, इसकी आंखें नहीं आ सकती, ये क्या करती हो, कहा कि नहीं तुम्हारा इम्पॉसिबल है, अल्लाह के यहां तो इम्पॉसिबल है ही नहीं कोई चीज, एवरीथिंग पॉसिबल है। दुआ दरवाजा खटखटा रहे, मौला रूबी फरमाते, हमारे शेख फरमाते थे, गुफ्त पैगंबर चो को भी दरे आख बदबीनी अजी दर हम सरे, कि जब तुम किसी डोर को दरवाजे का नॉक करते रहोगे आखिर एक दिन दरवाजे वाला खोलकर पूछेगा कि तुम्हें क्या काम है। ये जो हम दुआ जन्म दिन के बाद छोड़ देते हैं यार, बहुत बहुत दुआ के कबूल नहीं होता, हो सकता है बिल्कुल करीब हो और हम छोड़ दें। 3 साल आत इब्राहिम सलाम ख्वाब में आए, कहा बेटी क्या क्या चाहिए, अब मेरे बच्चे की आंखें चाहिए, कहा दे दी, सुबह उठे तो आंखें ठीक है, मां की दुआ। और तीसरा इमाम बुखारी के तलब इलम, इलम तलब करने के लिए इमाम बुखारी ने बड़े मुजाहदे उठाए हैं, यतीम हो गए थे, बड़ी तकलीफें उठाई, और उसके बाद तकवा तबर्रो तकवे के साथ वक्त गुजारा इमाम बुखारी ने, तालिब इलम की शान है, अगर तालिब इलम में तकवा नहीं है, गुनाह से नहीं बचता, तो जिस बर्तन में वो इलम डाल रहा है उसी बर्तन में गंद है। इसलिए आपने मशहूर वो शेर सुना होगा अपने असाज़ा से, शकौतु इला वकील सुआ हिफ़्ज़ी फ़ौसानी इला तर्किल मासी, इमाम शाफी फरमाते मैंने अपने उस्ताद वकील ने जर्रा रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मेरा हाफ़िज़ा कमजोर है, फ़ौसानी इला तर्किल मासी का गुना छोड़ दो, इन्नल इल्म नूर मिन इलाही व नूर अल्लाह ला युता लियासी, इलम अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर गुनाहगार को नहीं अल्लाह देते, तो बर्तन यही है दिल का बर्तन, और यही गुनाह के दाग लगते हैं, यहीं पर इलम में आना है। और बड़े मुजाहदात उठाए, बड़ी तकलीफें उठाई, यानी आखिरी वक्त जो वफात हुई है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, वो रास्ते पर हुई है, स्ट्रीट पर, स्ट्रीट पर, घर में भी नहीं, बिस्तर पर, यानी स्ट्रीट पर निकाल दिया है? वहां की समरकंद की हुकूमत ने कहा कि निकल जाओ यहां से, जल्दी से निकल जाओ, पहले बुखारा वालों ने निकाला, पहले निशापुर वालों ने निकाला, फिर बुखारा वालों ने निकाला, फिर समरकंद वालों ने कहा कि निकल जाओ यहां से। ईद का दिन है, उनका यार हम नमाज तो पढ़ने रहो, मेरे रिश्तेदार है, हम नमाज पढ़ लेंगे ईद वगैरह करके फिर हम चले जाए, ना ना नहीं बिल्कुल नहीं, डंडा लेकर सर पर, वो जो पुलिस डंडा लेकर सर पर, निकलो निकलो। उनका वर्राक कहते हैं वो शागिर्द जो किताबें संभालते थे, उनका मैं बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वहां हम चले, और मैं पीछे से मैंने कहा कि किताबें लाता हूं, इमाम बुखारी ने कि मुझे चला नहीं जा रहा, मैं बैठ जाता हूं, तो किनारे पर जैसे स्ट्रीट की यानी फुटपाथ पर बैठ गए है? और कहते मैं जब वापस आया तो इमाम बुखारी लेटे हुए थे, उनकी रूह परवाज कर चुकी थी, इमाम बुखारी के रास्ते के ऊपर मट्टी के ऊपर लेटे हुए थे, और फिर दुनिया आज बुखारी बुखारी कर रही। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की, हम उनको तो बुरा कहते हैं जो कब्रों को पूछते हैं, लेकिन हम भी मुर्दा परस्त हैं, हम भी उस वक्त अपने बड़ों की कदर करते हैं जब दुनिया से चले जाते, जिंदगी में नहीं करते, हम भी कब्र परस्त हैं, जिंदगी में नहीं फैज उठाते, बाद में कहते ऐसा था वैसा था, बाद वाले फैज उठा लेते हैं क्योंकि वो अकीदत की वजह से। एक किसी बुजुर्ग ने कहा कि काश, किसी आदमी ने कहा काश मैं रसूलुल्लाह के जमाने में होता, आज इमदादुल्लाह माज मक्के में फरमाया शुक्र करो उस जमाने में नहीं हो, पता उस जमाने में होता कि मुनाफिकीन के साथ में होता तो क्या हाल होता, क्या पता, क्योंकि सामने जब होता है तो आदमी बशरी तकाजों को देख देख कर अगलों की कीमत लगाता है। सुन लो कान खोल कर मेरी बात, बड़ी अहम बात कर रहा हूं जी, ये तो ऐसे ऐसे मार्केट में फिर रहे थे अपनी बीवी के साथ, ये बुजुर्ग जो है अल्लाह वाले, कहा से अल्लाह वाले, यही कुफार ने कहा था मारी हाथ रसूल याकुलशीफा, ये नबी है इस बाजार में सौदा सर्व लेता है। لیے میرے شیخ فرما کرتے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شعر پیش کر کے, مولانا رومی فرماتے کہ جب بھی تم کہیں موتی تلاش کرو گے سمندر میں یا دریا میں, تو وہ موتی آپ کو کسی ٹرے میں پڑا ہوا نہیں ملے گا, بلکہ مٹی میں اور کنکر چھوٹے چھوٹے سٹون کے اندر چھپا ہوگا. آپ سٹونز کو ہٹائیں گے, سینڈ کو ہٹائیں گے, پھر آپ کو موتی ہاتھ آئے گا. اور میں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے درد محبت والوں کو بھی ایسے چھپایا ہوا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی درد محبت تک پہنچیں اور ان کے قلب سے موتی حاصل کریں. ہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی, باب الوحی سے شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور حدیث ہے کہ ہر وہ کام قل امر زیبا لم یبدا بسم اللہ فوقتا وابتر, جو بسم اللہ سے کام شروع کیا جائے, اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے کوئی بھی کام تو وہ اکتر ابتر رہتا ہے, وہ ناقص ہے. آپ کو اشکال کر دیجیے میں نے تو بسم اللہ بھر پانی پی لیا, تو اصل میں یہ اکتا ابتر نہیں ہے, برکت کے اعتبار سے فائدے کے اعتبار سے وہ کام مکمل ہوتا ہے یا نہیں, وہ فائدہ بھی پہنچائے گا یا نہیں. یہ پانی تو پی رہے ہیں, یہ پانی آپ کو فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے, فوڈ پوائزن ہو رہا ہے, فلاں چیز ہو رہی. تو بسم اللہ کے بغیر جو کام شروع کیا, تو امام بخاری نے اس حدیث کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کو شروع کیا اور خطبہ نہیں لکھا. خطبہ نہ لکھنے کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے دو وجوہات فرماتے تھے. ایک وجہ کہ امام بخاری نے اس کو خط بنایا, یہ خط ہے امت کی طرف, قیامت تک کے لوگوں کے لیے خط ہے رسول اللہ کے حدیث کا, اور جو خطوط ہوتے ہیں جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کے شروع میں خطبہ نہیں ہوتا, خطبہ کتاب کے شروع میں ہوتا ہے, لیٹر کی شروع میں نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر اسلام کے جتنے خطوط ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے, اس میں خطبہ نحم صلی علی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کے جو جمعے کے خطبات ہیں اس میں نحم صلی علی رسول الکریم پوری اس کے اندر خطبہ موجود ہے, اور لیکن جو خطوط ہیں اسی طرح جو خط سلمان السلام کا انو من سلمانا و انو من بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں نصر موجود ہے اس کے اندر بھی نہیں. تو امام بخاری نے ایک خط بنایا ہے جو امت کی طرف, یہ خط لکھا ہے, لہٰذا اس خط کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن نے لکھا ہے, خطبہ نے لکھا, ایک وجہ. اور دوسری وجہ وہ بڑی مشہور وجہ ہے جس کو لام دراری میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے, حضرت مولانا یحییٰ کاندھی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کے والد ہیں انہوں نے نقل کیا ہے, بلکہ شیخ ذکر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ میں ایک بار مدینہ شریف گیا تو میں نے مدینہ شریف میں خواب دیکھا. حضرت شیخ ذکر فرما رہے ہیں, ایک مکاشفہ ہے لام دراری میں اس کی تفصیل ہے, آج کل کنز المتواری جو ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود. میں نے خواب دیکھا کہ ایک مجمع ہے, اس مجمع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہے. تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بخاری شریف پڑھائیں. شیخ ذکر رحمۃ اللہ کہ بخاری کو حضرت کے ساتھ تو شیخ الحدیث ان کا لقب بن گیا, ماشاءاللہ لقب بن گیا. شیخ الحدیث کہیں گے تو حضرت صاحب میں آئیں گے, یعنی اتنا حدیث کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ ان کی پہچان بن گئی. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بخاری شریف پڑھائیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھو امام بخاری خود موجود ہے, میں کیسے پڑھاؤں. لیکن لوگوں نے تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں نہیں آپ پڑھاؤ, کوئی بات نہیں, اگر لوگ چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھائیں, اگر کہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں آپ کی تصحیح کر دوں گا. تو بیٹھ گئے, بخاری شریف شروع ہو گئی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وہی یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ ایسی وجوہات بیان کی, تو امام بخاری نے سن کر کہا ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں, یہ مکاشفہ خواب کی بات ہے. انہوں نے کہا دراصل یہ میں نے قرافات کی شکل میں کتاب لکھی, قرافات یعنی ایک قرافہ کتاب الایمان کا تھا, ایک قرافہ جو ہے وہ کتاب الصلات کا تھا, ایک قرآن سا کتاب الصوم کا تھا, ان کے اندر میں کمی بیشیاں کرتا رہتا تھا. اور پھر میری نیت یہ تھی کہ یہ قراسات جب بالکل صحیح ہو جائیں گے پھر ان کو اکٹھا کر کے ان کی جلد بناؤں گا, پھر اس کے شروع میں خطبہ لکھوں گا. لیکن موت نے مجھے فرصت نہیں دی, یہ امام بخاری کی موت بہت اچانک ہوئی ہے, کیونکہ جب پورے عالم تنگ ہو گیا تو انہوں نے دعا کر دیا اللہ فق بزنی الیک غیر مفتون, اللہ بغیر فتنے کا مجھے اپنے پاس بلا لے. بس اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی. امام بخاری کو وقت نہیں ملا. وہ کہتے اصل یہ حضرت شیخ ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ورن ٹونکی رحم اللہ کہ یہ مکاشفے کی بات یہ بھی بہت سن جاتی ہے کہ امام بخاری کو جس طرح فرصت مل جاتی کہ جس طرح بیٹھ کر مل جاتی اور کتابی شکل تو ہی نہیں بلکہ قراسات تھی یہ. اس کے بعد امام بخاری نے باب الوحی سے شروع کیا ہے. باب کیف کان البدل الوحی. مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کتابیں شروع کی, مختلف محدثین نے, لیکن امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کو بیان کیا. باب کیف کان البدل الوحی, لفظ باب لائے, کتاب الوحی نہیں کہا, باب الوحی کہا. اگرچہ فنی طور پر کتاب وہاں لاتے جو جہاں جن سے ایک ہوتی ہے, انواع الگ الگ ہوتے ہیں. کتاب الصلاۃ تو اس میں بہت نماز کی انواع ہے, جمعے کی نماز بھی ہے, نماز خوف بھی ہے, استسقاء بھی ہے, فرض نمازیں بھی ہیں, اس لیے کتاب الصلاۃ میں مختلف انواع ہیں. اور باب وہاں لاتے جہاں ایک نو ہو, جیسے باب الوحی ایک نو ہے, اور فصل وہاں لاتے جو ایک صنف ہوتی ہے, جو زیاد بھی ایک جیسی ہوتی ہے, وہاں لفظ فصل لاتے ہیں. لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب ترکستانی, جیسا کبھی تعارف کرا تو وہ چین سے چلے اور باون نگر میں ڈیرے لگائے, -25 سے نکلے اور 50 ڈگری میں چلے گئے گرمی کی, صرف بڑوں کے کہنے پر, بڑوں کہنے پر, اور کوئی وجہ نہیں تھی وہاں رکنے کی. کوئی قبیلہ خاندان نہیں ہے وہاں. ہمارا قبیلہ خاندان اب بھی چائنا میں ہے, یا ترکی میں ہے, یا سعودیہ میں, رشتے دار کچھ بنگلہ دیش میں, اب بھی کوئی نہیں. ہم ہی ہیں جو گھر کے افراد ہیں, ہم ہی اپنے ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. لیکن الحمدللہ ان کی محنت کی برکت سے آج پورے علاقے کے مسلمان ہمیں اپنا ہی بڑا سمجھتے ہیں, خاندان کا بڑا, سارے فیصلے ہمارے سے ہی کرا کر کراتے ہیں. آپ ہی فیصلہ کریں کیا کرنا ہے, الحمدللہ. لیکن بڑوں نے حکم دیا کہ آپ نے جانا نہیں. سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کے استاد ہیں, یہی بہاون نگر لے گئے تھے. سید بدر عالم میٹھی بہت بڑا نام ہے, فیض الباری کے مصنف, انور شاہ کشمیر رحم اللہ کے بڑے شاگرد ہیں, اور آپ کے گجرات کے لوگوں میں تو ان کا بہت فیضان ہے. خصوص افریقہ کے جو لوگ ہیں ان کی اکثر حضرت سے بیعت تھی جو مدینہ شریف آتے جاتے تھے, اور حضرت نے دھابیل میں بھی ایک بہت طویل عرصہ بخاری شریف پڑھائی. دھابیل میں بھی پڑھنے والے ان کے شاگردوں کی بہت بڑی جماعت. اب وہ وہاں بولے گئے اور یہ کہا کہ آپ ان کا جنازہ اس مدرسے سے نکلنا چاہیے. یہ لفظ کہے تھے مدینہ شریف ہجرت سے پہلے ہمارے والد صاحب کو سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ نے, نیاز محمد تیرا جنازہ اس مدرسے سے نکلنا چاہیے. اس پر رکے رہے, بس اور کوئی وجہ رکنے کی نہیں, اس لیے رکے کہ بس مان دیا. ہم بڑے ہوئے تو ہم نے کہا کہ موسم بڑا شدید ہے, آپ سے برداشت کیوں, برداشت کیوں تھا, گرمی برداشت نہیں, ہر چیز میں برف ڈالنی پڑتی تھی. دہی ہے تو اس کے اندر برف, فروٹ ہے تو اس کے اندر برف, پانی ہے تو اس کے اندر برف, دودھ ہے تو اس کے اندر برف, ہر چیز جس میں ٹھنڈی کی جا سکتی ہے تو برف ڈالتے تھے, تب والے سب استعمال کرتے تھے, ورنہ ایسے نارمل استعمال ہی نہیں کرتے. لیکن فرمایا کہ بس میں استاد کو کیا جواب دوں گا کہ تم, میں تمہیں یہاں بٹھایا تھا اور تم نے اپنی مرضی کی, پر یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں تھی. بہت بڑی قربانی نہیں, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ 1950 میں والد صاحب نے حج کیا ہے. ہماری چائنا کی بہت بڑی کمیونٹی مدینہ شریف میں, بہت بڑی کمیونٹی ہے چائنیز مسلمانوں کی, ترکستانی مسلمانوں کی, اور وہ سعودی ہیں. انہوں نے اس وقت کہا کہ نیشنلٹیاں مل رہی ہیں, آپ ادھر ہی رہو, کچھ دن میں آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی تو آپ سعودی ہو جاؤ گے. تو میں کہ نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے, میں چائنا سے اس کے لیے نہیں نکلا, میں چائنا سے دین سیکھنے کے لیے نکلا, ان کے لیے نہیں نکلا, واپس چلے گئے. نہ آج ہم بھی یلا بلا یلا بلا بول رہے ہوتے, ترے سے لگائے ہوتے یلا بلا بول رہے ہوتے. یہ جو چار حرف دین کے اللہ نے عطا فرمایا ہے, محرومی ہوتی. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے باپ, یہاں باپ اپنے لغوی معنی میں, باپ میں نے دروازہ, دروازہ باپ کہتے, ما یوسر الغیر جو دوسری جگہ پہنچا دے اس کو باپ کہتے. آپ کوریڈور میں ہیں, آپ دروازہ کھولیں گے تو روم میں آ گئے, روم میں ہیں دروازہ کھولیں تو کوریڈور میں چلے گئے, باب کہتے مایوس الغیر, تو یہاں باب لغوی معنی میں ہے. امام بخاری ہم تو فرماتے ہیں باب الوحی, کہ تم وحی کے دروازے سے انٹر ہو جاؤ. اب وحی کے دروازے سے انٹر ہونے کے بعد اب جو تمہیں ایمان ملے گا وہ معتبر ایمان ہوگا, اتھینٹک ہوگا. جو نماز ملے گی وہ اتھینٹک ہوگی, جو روزہ ملے گا وہ اتھینٹک ہوگا, جو حج اخلاق جتنا بھی دین وحی کے دروازے سے انٹر ہونے کے بعد جو تمہیں ملے گا وہ معتبر اتھینٹک ہے. اور اگر کسی اور دروازے سے جاؤ گے تو وہ بدعات اور دوسری چیزوں میں شامل ہو جائے گا. لیے امام بخاری نے یہاں باب اپنے لغوی معنی میں لیے, کئی باب کئی فکان ہے بدل وحی وسلم سلم کی ابتدا کیسی ہوئی. یہ کئی فکانا کیفا جو ہے یہ عظمت کے لیے بھی آتا ہے, کیف کیسے, اور کیفا سوال کے لیے بھی آتا ہے, کیفا آنو کا, دونوں معنی ہیں. بدل وحی بدب الوحی, وحی کیسے شروع. یاد رکھو جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرسٹ ڈے بتلائے. آپ مولا سے پوچھیں مولا صاحب سے آپ کا مدرسہ کیسے شروع ہوا, یہ نہیں کہ جی فلاں تاریخ کو اتنے بجے, بلکہ کہیں گے جی اس طرح ہمارا مشورہ ہوا, پھر ہم نے لینڈ لی, پھر ہم نے فلاں کو بلایا, پھر محنت ہوئی, فلاں نے حصہ ملایا, فلاں دوست شامل ہوئے, اور اس طرح کرتے کرتے مدرسہ سٹارٹ ہو گیا, اور اس میں پہلی کلاس میں یہ تھا وہ. اس پوری جو کہانی سٹوری ہے اس سٹوری کو بد کہتے ہیں. تو بدل وحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن جس دن پہلے وحی آئی, صرف وہ دن مراد نہیں ہے, بلکہ پوری مالحو ماری جو متعلقات وحی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. جب یہ بات سامنے آتی ہے تو چھ کی چھ حدیثیں تدمۃ الباب سے مطابق ہو جاتی ہیں. باب کئی مکان ہے بدل وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدو سے مراد وہ دن مراد نہیں ہوتا. آپ مجھے کہ آپ کی تعلیمی ابتدا کیسی ہوئی, تو میں فرسٹ ڈے نہیں میں گیا, میں نے درخواست لکھی تھا, نہیں میں ایسے بنا, میں نے میٹرک کیا, پھر میرے ابا نے مجھے بنو ٹاؤن بھیج دیا, پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا, ایسے قصے واقعات آپ کو سناؤں گا. یہ سارے بدل میں آتے ہیں. تو بدل وحی کے اندر صرف وہ خاص ایک دن مراد نہیں ہے, بلکہ بدل وحی میں وحی اور متعلقات وحی جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ ہمارے والد صلی اللہ علیہ اس کی بڑی خوبصورت انداز میں حضرت والد صاحب فرمایا کر اللہ نے ان کو بڑا ملکہ تھا فرمایا. یہ تو ان کی کیونکہ میں ہم طالب علم رہے, واپس آئے تو فوت ہو گئے, ضبط نہیں کر سکے. ضبط کی گئی تھی لیکن بعد میں آگ لگ گئی تو بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو گیا. حضرت اللہ والد صاحب کو اللہ نے یہ بڑا فن دیا تھا کہ وہ چیز کو ضبط کر دیتے تھے. ایسے دیکھو اس میں تین چیزیں, قرآن ہو حدیث ہو, ایسے زیادہ عام بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی. حضرت والد سنت اللہ علیہ نے جو اس پر تقریر فرمائی یہ چھ حدیثوں کو متعلق کرنے کے لیے, کیونکہ چھ حدیثیں اور ساری حدیثیں بدل وحی سے متعلق نہیں سوائے کما شک فرمایا کرتے تھے. وحی جو الوحی یہ اس میں مصدر ہے, مصدر اس میں مصدر, اس کا مصدر ایحاء, وحی اور ایحاء جو مصدر ہے. مصدر چار معنی میں آتا ہے, کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے ایحاء بمعنی موحی, کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے ایحاء بمعنی موحا الیہ, کبھی ایحاء جو ہے نا مصدر ظرف زمان کے معنی میں آتا ہے, کبھی ایحاء ظرف مکان کے معنی میں آتا ہے. اور اب یہ دیکھیے ایک وحی اسم الوحی, کہ وحی کیا چیز ہے. وحی وحی کہتے کلام اللہ تعالی المنظر رسول من الانبیاء علی نبی الانبیاء, جو کسی نبی پر اللہ کلام نازل ہوتا ہے وہ وحی ہوتی. اس کے آگے پھر میں تفصیلات تھوڑی بتاؤں گا بعد. یہ تو وحی ہوگی مطلق وحی. اب اس کے بعد ایحاء بمعنی موحی, بھیجنے والا کون, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسرا موحی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جو واسطہ ہے. اس وقت موحا الیہ کون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایحاء بمعنی مکان وحی غار حرا, ایحاء بمعنی زمان وحی رمضان. اب ہم اگر دیکھ لیں تو ساری روایات میں کہیں جبریل السلام کا ذکر ہے, کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, کہیں مکہ کا ذکر ہے, کہیں مدینے کا ذکر ہے, کہیں نفس وحی کا ذکر ہے. سلسل جرس کی شکل میں آتی تھی اور انسانی شکل میں آتی تھی. تو اس طریقے پر ساری روایات حضرت والد صاحب فرماتے تھے یہ باب الوحی کے ساتھ متعلق ہو جاتے. کیسی خوبصورت بات کر رہی ہیں. باؤ کئی پکانا بدل وحی اللہ علیہ وسلم, وحی تین قسم پر ہوتی ہے, ایک پردے کی پیچھے سے گفتگو کرنا, اور ایک دل میں القا کرنا, اور ایک فرشتے کو واسطہ بنانا. پھر آگے اس کی سات صورتیں ہیں. کبھی انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے, کبھی خواب میں وحی آتی ہے, کبھی جبریل السلام اپنی اصلی شکل میں آتے تھے, کبھی اسرافیل علیہ السلام آتے تھے, کبھی سلسلۃ الجرس گنتی کی آواز کی شکل میں وہی آتی تھی. اس طریقے پر تقریباً 7 صورتیں علامہ سہیلی رحمتہ اللہ علیہ نے روض العنف جو شرح ہے ابن شام کی, اور میں نے اپنے شیخ ہمارے اپنے بزرگ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے پڑھا تو نہیں ہے, حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں میں نے خود دیکھا کہ اگر آپ سیرت کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو ابن ہشام کی شرح اور روض العنف علامہ سہیلی کی مطالعہ کرو, اور اگر آپ اردو میں چاہتے ہیں اس کا خلاصہ تو سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس صاحب اس میں موجود ہے, اس کا خلاصہ سارا خلاصہ. اللہ علیہ وسلم وسلم کی طرف, یعنی یہاں اس وحی کا بیان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی, اور انبیاء کی وحی کا بیان نہیں ہے, آپ کی وحی, اور وحی بھی وحی غیر مطلوع, ایک وحی مطلوع قرآن, ایک وحی غیر مطلوع احادیث. یہاں احادیث کا دراصل بیان ہے. یہاں پر اس کے بعد آیت لا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی من بعدی, یہ آیت امام بخاری نے انتخاب کی ہے اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے جو جامع ہے, جس میں تمام وحی کی صورتیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما اور داؤد علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کی, یہ جامع آیت ہے وحی کی اقسام پر, اس لیے اور نبیوں کے ساتھ ذکر کر کے اس لیے امام بخاری نے اس کو اختیار کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, جس طرح آپ کی طرف وحی آتی ہے ایسی وحی نوح علیہ السلام کو بھیجی. اصل میں کفار قریش کہتے تھے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, انہوں نے کہا کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہاں کن تو بدم من الرسل, میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں بلکہ پہلے انبیاء آئے ہیں. کہ نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے, نوح علیہ السلام سے کیوں تشبیہ دی؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی منطقی انداز میں فرماتے تھے یہ ترکیب بلا مرجے ہے, آدم السلام سے تشبیہ دیتے قرآن میں تو ٹھیک تھا, وہ پہلے نبی ہیں تو ترجیح موجود ہے ولیت کی, عیسیٰ السلام سے ترجیح دیتے تو ترجیح موجود ہے کہ سب سے آخری تھے سلم سے پہلے, اب بیچ میں نوح علیہ السلام سے کوئی تشبیہ دے رہے ہیں, یہ ترجیح بلا مرجے لازم آتی ہے. اس کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ اصل میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے انسان تھے سب ختم ہو گئے ہیں, یہ آدم انسان نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو کفار کے خلاف بھیجے گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے خلاف بھیجے گئے, اس لیے آپ پہلے نذیر تھے, انذر بشیر کا لفظ نہیں ہے, انذر, کیونکہ سب کفار ہیں, اس کے بعد پھر بشیر ہوئے جب مسلمان ہو گئے, بشیر و نذیرہ. اب بشیر پہلے آ گیا, اب ایمان والوں کو آپ خوشخبریاں سنائیں, بعد میں نذیر ہے. تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے, رسول اسے کہتے ہیں جو اظہار کے کفر کفر کو مٹانے کے لیے آتا ہے. تو نوح علیہ السلام سب سے اول مرسل انتناتی روایت میں 20ویں سپارے میں رد الجامعہ کے اندر آتا ہے, انت اول رسول, کے لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا, پہلے نبی تھے آپ, پہلے رسول ہیں, لہذا آپ ہماری سفارش کریں تاکہ نفسی نفسی میں کچھ نہیں کر سکتا, جاؤ موسیٰ السلام کے پاس, جاؤ ابراہیم السلام کے پاس. اس لیے نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے کیونکہ نوح علیہ السلام ایک تو آدم ثانی ہے, ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں, نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے ساری دنیا کی جو ہے اولادیں پیدا ہوں, وہ تین بیٹوں سے, ہام سام اور یافتس سے, اور جو کنان تھا وہ ڈوب گیا, مخالف تھا وہ. اور دوسرا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے, یہ پہلے رسول ہے جو اظہار کے کفر کے لیے بھیجے گا, اور پیغمبر السلام بھی اظہار کے کفر کے لیے بھیجے گا, کفر کو مٹانے کے لیے. چنانچہ آپ کے آنے سے وہ وقت آ گیا کہ آپ نے فرمایا جزیرہ عرب میں کفر نہیں ہو سکتا, پورا جزیرہ یہود و نصارہ سب کچھ سب کو وہاں سے نکال دیا گیا, مشرکین تو ویسے ختم ہو گئے, سب کو نکال دیا, کہا کہ یہاں کوئی کفر جزیرہ عرب میں کفر نہیں ہوگا. اس لیے تشبیہ دی. اس کے بعد حدثنا الحمیدی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حمیدی, امام بخاری کا مکی استاد ہے یہ, عبداللہ بن زبیر قریشی, افضل قریش, سب سے بڑے فقیہ اپنے زمانے میں, امام بخاری اس کی پہلی روایت لائے حمیدی کی, مکی استاد سے لائے, کیونکہ وہی مکہ میں شروع ہوئی ہے اس لیے مکی استاد سے وہی لائے, وہ کتاب شروع کر رہے مکی سے. اور دوسری جو روایت آ رہی ہے وہ امام مالک کی, وہ مدنی ہے, پہلے مکی, کیونکہ وہی پہلے مکہ میں آئی پھر مدینہ سے ریب میں آئی, زیادہ مکی استاد سے شروع کیا. اور حمیدی, حمید میں بھی تعریف کا معنی امام بخاری نے لیا ہے, اس لیے آخری روایت احمد کی ہے, شروع حمیدی کی ہے, شروع میں بھی تعریف آخر میں بھی تعریف ول الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی قابل تعریف آخر میں بھی قابل تعریف. حمیدی سے امام بخاری نے شروع کیا ہے. ایک حمیدی وہ ہے جو بخاری مسلم کے جامع امام بخاری کے بعد ہے، حضرت سفیان، سفیان بن عیینہ، بہت بڑا انسان ہے، بڑے تابعی ہیں، 70 حج فرمائے، 70، 4 سال کے ان میں حج انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، 70 حج کے. جب آخری حج کیا تو لکھا ہے انہوں نے خود کہا، اللہ ہر سال مانگتا ہوں کہ پھر لے کے آنا، اب تو شرم آتی ہے، 70 سال سے جہاں آ رہا ہوں، اسی سال انتقال ہو گیا. سعید انصاری، محمد ابراہیم تیمی، علامہ وقاص اللیسی، یہ سب تابعین ہیں. ایسی روایت ہے جس میں تابعین ہی تابعین ہیں. یقول سمعت الخطاب رضی اللہ عنہ منبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر سنا، قال یقول سمعت وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، کیا اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. وانما لامری ما نوا، ہر آدمی کو ملتا ہے جس کی نیت کرے. ومن کان ہجرت الی دنیا یصیبھا، اگر کوئی دنیا کی ہجرت کرے کو اس کو حاصل کرے، اولا امرات ین کیا، یا عورت کی ہجرت کرے کو حاصل اس سے نکاح کرے، وہ ہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ادھر ہی شمار ہو. یہ امام بخاری نیت والی روایت لائے سب سے پہلے. اصل میں یہ پیغمبر سلام کا وصف اخلاص بیان ہو رہا ہے اس میں، موحا الیہ کا، کیونکہ نبی میں جس درجے کے اخلاص ہوتا ہے وہ کوئی نہیں پیش کر سکتا. وہ شروع ہی سے نبی کی اٹھان اس پر ہوتی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا. لے پیغمبر سلام کی زندگی اٹھا لیں، بچپن، جوانی، لڑکپن، ادھیڑ عمر، 40 سال تک ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کبھی بھی غیر اللہ کے لیے کوئی ان کے نام پر ہی کام ہوا. خود تو کیا کرنا، ان کے نام پر اس رسول اللہ کا عقیقہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر عقیقہ ہوتا تو غیر اللہ کے نام پر بکرے ذبح کیے جاتے، آپ کا عقیقہ ہی نہیں ہوا. اس لیے آپ کے ان بالوں کو شمائل ترمذی میں عقیقہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی پیدائشی بال تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ عقیقہ کہتے ہیں بچے کے پیدائشی بال. ان فرقت عقیقہ تو فرق ہے شمائل ترمذی میں. وہ عقیقہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ آپ کا عقیقہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا عقیقہ ہوتا تو غیر اللہ کے نام پر ہوتا. اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا. روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اگرچہ عام مشہور یہ کہ آپ کو آپ کے چچا نے پالا ہے، لیکن بعض محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ چچا کا چولہا آپ کی بکریاں چرانے والی اجرت سے چلتا تھا، کیونکہ وہ چچا کے بیٹے تو بڑے لوگ تھے، اور یہ در یتیم صبح کو سورج نکلنے سے پہلے بکریاں لے جاتے اور بکریاں چراتے، شام کو واپس آتے. انہیں نہیں پتا دن بھر مکہ میں کیا ہوتا ہے. یہ صحابہ اکرام کے ساتھ جب آپ ایک غزوے میں گئے اور پیلو کا درد جس سے مسواک بنتی ہے، آپ نے کہا کالے کالے کھانا، کچے نہ کھانا. ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے، تو کالے کالے کھائے تو میٹھی میٹھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے کہا حضرت آپ نے بکریاں چرائی ہیں. یہ بات تو گاؤں دیہات میں بکریاں چرانے والوں کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ پیلو کا درخت ہے، اس کا کالا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو گرین ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا. بکریاں فرما ہاں ان تو آر الغنم حلا قراری، میں مکہ میں چند پیسوں پر میں بکریاں چلایا کرتا تھا، اس سے چولہا جلتا تھا ابو طالب کا، یاد رکھو، ان سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا. محققین نے لکھا. تو ایک بار وہ جو ایک جوان دوسرا قریشی ان کا دوست تھا، وہ بکریاں چلا، کہا کہ یار مکہ میں اتنے تماشے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، تم نے کبھی دیکھے یا پتہ نہیں؟ میں تو صبح کو نکلتا ہوں، رات کو آتا ہوں، اور تھکا ہوتا ہوں پھر صبح چلا جاتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا آج ہونے والا ہے، بڑے تماشے ہوں گے، ایسی شادی ہوتی تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جلدی بکریاں چلا کر آ جائیں گے ہم، اور پھر ہم وہ تماشا دیکھیں گے. وہ شام کو تماشا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو کر آ کر بیٹھ گئے. ابھی تماشا شروع نہیں ہوا، اللہ نے رسول اللہ پر نیند ڈال دی اور آپ مجمع میں سو گئے. آپ کب اٹھے؟ جب اگلے دن سورج لگا. سورج اٹھا تو دیکھے کیا یہ کیا ہے، تو کوئی بھی نہیں یہاں پر ہے. یعنی اللہ تعالی نے ایسے محفوظ فرمایا کہ وہ نگاہوں سے بھی وہ تماشے نہیں گزرے. تو جس درجے کے اخلاص پیغمبر میں ہوتا ہے، یہ اصل میں موحا الیہ کا وصف بیان ہے یہاں پر. انما الاعمال بالنیات میں, کہ آپ اتنا, کیونکہ نبی بہت اعلیٰ درجے کے اخلاص رکھتا ہے. لیکن ایک بات درست رکھو, ایسا نہیں ہے کہ کس میں اخلاص ہو تو نبی بن جائے, ایسا نہیں. لوکان آبادی نبی لکان عمر, صلاحیتوں سے نبی نہیں بنتے. نبی تو اللہ کے انتخاب ہے, اللہ عالم ہے سجل رسالت, اللہ کو پتا ہے کس کو رسول بنانا ہے. لیکن نبی میں اخلاص بہت اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے. لیے امام بخاری اخلاص والی روایت لا کر موحا الیہ کے وصف کو بیان کر رہے, رسول اللہ کے وصف کو بیان کر رہے. اور پھر اس کے اندر ایک اشارہ بھی کر رہے ہیں, ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی بلسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ, ہمیں دعوت بھی دے رہے ہیں, کیونکہ امام بخاری ایک چیز سے بڑے معنی لیتا ہے. ہمیں دعوت دے رہے ہیں, استاد اور شاگرد اخلاص پیدا کرو اپنے عمل میں. تم جس اب جس کتاب کو کھول کر بیٹھے ہو, یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں, یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں, اس سے تمہیں صحابہ کی نسبت ملنے والی. کہتے ہیں حدیث پڑھنے 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 پڑھانے والوں کو صحابہ کی نسبت ملتی ہے, یاد رکھو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی صحبت تو نہیں ملی, الفاظ کی صحبت مل رہی ہے, صحابہ کا رنگ پیدا ہو جاتا اس میں. یہ اور پھر اس میں آدھی روایت لائیں, آدھی روایت ہے, یہ آدھی روایت ہے, پوری روایت نہیں لائے. من کانت ہی اللہ و رسول ہی فی اللہ اللہ رسول, آپ ذات طالبین سے پڑھ رہے ہیں, وہ ذکر نہیں کیا. یعنی دو ٹکڑے اس روایت کے, ایک اچھی نیت ایک بری نیت. اچھی نیت والا ٹکڑا ذکر نہیں کیا, بری نیت والا کیا ہے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو, اچھی نیت نہ کر سکو تو بری نیت بھی نہ کرنا, تاکہ تمہاری پکڑ نہ ہو. بغیر نیت میں کام کر لیا خیر ہے, پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر نیت بری ہے کہ کر رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے دوسرا کو مقصد ہے, یعنی میں اس لیے کرنا ہے, اور میں کم از کم اتنا کرو, کم از کم کسی کام میں بری نیت نہ کرو, مومل چھوڑ دو. نیت نہیں ہو پا رہی تو مومل چھوڑ دو, ہمارا معاوضہ نہیں ہوگا, بری نیت پر معاوضہ ہوگا. یہ نیت کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ بری نیت سے اچھا عمل برا بن جاتا ہے, اور اچھی نیت سے برا عمل اچھا بن جاتا ہے. عجیب بات ہے. ہمیں حضرت استاد نے واقعہ سنایا, اس صحابی کا جس صحابی سے خطا ہوئی اور انہوں نے خط لکھ دیا تھا مکہ قریب, فتح مکہ سے پہلے, لیکن نیت اس کی یہ نہیں تھی کہ اللہ رسول کو نقصان کرے, نیت یہ تھی کہ میرے بچے بچ جائیں. اللہ نے معاف کر دیا, معافی ہوئی ان کی, حالانکہ عمل برا تھا لیکن نیت اچھی تھی. تو ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹکڑا اس لیے نقل نہیں کیا کہ دیکھو, اعلیٰ نیت نہ کر سکو, بری نیت بھی نہ کرنا, کم از کم یہ کرو. اور دوسرا امام بخاری حزم لنفسی کیا ہے کہ اگر میں یہ جملہ لکھے کہ لوگ امام بخاری دعویٰ کر رہا ہے تو میں نے اللہ کے لیے کتاب لکھی ہے, تاکہ نہیں نہیں نہیں, میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. کیونکہ بزرگوں کی یہ شان ہوتی ہے, وہ کسی شے میں دعویٰ نہیں کرتے. یاد رکھو, دعویٰ میں ایسا, میں تب تو استغفر اللہ, دعویٰ اللہ کو سزاوار ہے, اللہ دعویٰ کر سکتے ہیں, اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. دعویٰ بڑا خطرناک ہے, کبھی دعویٰ نہ کرے. اس لیے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے کہ ساری بلائیں تمہاری زبان کے ساتھ بندی, موکل بالنطق, جہاں دعویٰ کیا عذاب آیا. 400 سال فرعون نے بچے ذبح کیے, 400 سال, 400 ایئرس, لیکن جس نے کہا نا ربکم الاعلا, دعویٰ کیا, سمندر میں غرق کر دیا. دعویٰ بہت خطرناک ہے. امام بخاری نے دعوے سے بچنے کے لیے اس ٹکڑے نقل نہیں کیا کہ لوگ نے سم دعویٰ کر رہا ہے تو میں نے اللہ کے لیے لکھی, لیکن آج اس کا وجود خود بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موتا لکھنی چاہی, کیونکہ سب سے پہلے دو کتابیں حدیث کی لکھی گئی باقاعدہ, مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور موتا امام مالک, باقی ساری اس کے بعد ہے. پھر مصنف عبد الرزاق بھی آئے, مصنف ابن شہبہ, یہ سارے حضرات پہلے کہ امام مسند امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری 3rd صدی ہجری میں جا کر آیا. تو موتا لکھنے لگی تو انہوں نے کہا کہ امام مالک سے کہا کہ امام مالک بہت لوگوں نے موتا لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لکھنے کی ضرورت ہے, سب ہی تو لکھ رہے ہیں. ایک جملہ کہا, ما کان للہ یبقا, جو اللہ کے لیے ہوگی وہی موتا رہ جائے. ما کان للہ یبقا, اللہ آج وہی موتا ہے, اور موتا کا پتہ ہی نہیں ہمیں کون سے موتا تھی جو لکھی گئی. موتا محمد بھی موتا مالک ہی دراصل ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہمیں تو وسلم کا وصف وصف کو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اس حیثیت سے بدل وحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، موحا الیہ کے اوصاف کا بیان، اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اپنے نیتوں کو درست کرو. بس یہ بہت اہم بات ہے، روزانہ نیت کیا کرو، طالب علم بھی استاد بھی، اللہ کے لیے میں پڑھاؤں گا، میں اللہ کے لیے پڑھوں گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے کراچی میں، فرماتے تھے صبح سے نیت کر لو، اللہ سارے دن جو کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں، بس اللہ کھاتے میں سارا دن ڈال دو، تمہارا سونا جاگنا. طالب علمی تو بہت اونچی بات ہو، اور پھر حدیث کی اللہ اکبر، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. میں نہایت تصحیح نیت کی نہایت ضرورت ہے. ہمارے تو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے تو ایسا کر دیا تھا کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں نہیں تھا کہ ہم فارغ ہونے کے بعد کوئی کام بھی کریں گے. جی میں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں بس، اب اللہ کا کام ہے جہاں کام لینا ہے. ابھی بھی نہیں سوچے میں مدرسہ بناؤں گا، میں مسجد بناؤں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کروں گا. نہیں بھائی، جہاں وہ چاہیں گے فٹ کر دیں گے، تو ان کا کام ہے، پھر آپ کا کام تھوڑی. میں نے بھی بتایا والد صاحب کا قصہ، والد صاحب نے پڑھا تھا تو کہ میں بابل نگر میں مدرسہ بناؤں گا، وہ تو جانتے ہی تھے بابل نگر کا ہے لیکن جہاں کام لینا تھا اللہ نے لے لیا، جہاں فٹ کرنا تھا فٹ کر دیا. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے تبلیغی جماعت میں ہی جایا کرتے تھے، ہم نے تو کافی وقت لگایا جماعت میں جاتے تھے، ریبن بھی ہمیشہ جاتے تھے، ایک دن کی جماعت، تین دن کی جماعت، طالب علموں کی کافی. ہم نے تو اس وقت کراچی پورا ڈسکور کر لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کون سی مسجد میں کرام زیادہ ہوتا ہے، کون سی میں نہیں ہوتا. اور ہم کہتے جب تشکیل کرتے، دیکھو بھائی ہم طالب علم لوگ ہیں، ایک ہی طرح کی روٹی ہمیں ملتی ہے، اگر کوئی اکرام والے بھیج دو گے تو ہمیں دعائیں دیں گے کہ اور چیز کھانے کو مل جائے گی. ہمارے ایک ساتھی تھے وہ کہتے تھے مولانا ایسے لگتا ہے کہ ہمارا کچن والا جو ہے نا وہ سالن بنا لیتا ہے پھر فریج میں رکھ دیتا ہے، روزانہ گرم کر کے دے دیتا ہے، کیونکہ ذائقہ تبدیل ہی نہیں ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہے، ٹیسٹ ایک ہے. تو جماعت کے لیکن اللہ نے فارغ ہونے کے بعد رائےگڑھ کا مقیم ہی کر دیا، وہ وہیں پہلے ترجمان بنتے بنتے وہیں کے ہی ہو کے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اخلاص اس کا نام نہیں ہے کہ تم اگلی لائن میں سوچو، اخلاص علاوہ ہے کہ اس وقت مولا کو راضی کرو، اس کا نام اخلاص. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں کیا پتا کل اٹھتے بھی ہیں یا نہیں. آپ یہ سمجھے کہ میں فارغ ہونے بعد کام کروں گا تو پھر اللہ کیا قبول ہوں گے؟ طالب علم میں جو دنیا سے چلا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت خان میرے احمد لکھا کہ ایک طالب علم فوت ہو جاتا ہے دوران طالب علمی، اس کی تکمیل قبر میں کرائی جاتی ہے، اور حضرت نے اس پر دلیل وہ دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال ہو رسول اللہ کے بیٹے کا، آپ نے فرمایا ان کی مدت رضاعت باقی تھی، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ایک مرضیہ قبر میں مقرر کر دی جو دودھ پلاتی رات موجود ہے. اس پر حضرت نے استعمال کر کے کہا کہ کوئی بھی دینی کام جو ناقص رہ جاتا ہے اس کی قبر میں تکمیل کرائی جاتی ہے، اور پھر بتاؤ جس کی فراغت اللہ کے دربار سے ہوگی اس کی ان مدرسوں والے سے کیا حسدا مجھے بتائیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم فارغ ہونے کے بعد یہ کریں گے، نہیں، اس وقت. صوفی ابن الوقت باشد میرے شیخ پر صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، وقت کو قیمتی بناتا ہے، فیوچر کی نہیں، کل کیا ہوگا، کل تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں. جسمی کا اموت واحیا، ہم ڈائیں آن یور نیم، الحمد للہ یہ آحیانا اللہ آپ نے زندہ کر دیا، ایوری ڈے ون ڈے ہم کو ملتا ہے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں نیکسٹ ایئر یا اس سے نیکسٹ ایئر، استغفر اللہ، ایسا کچھ نہ سوچو. آج جو ٹوڈے جو ہے اس کو قیمتی بناؤ، آج قیمتی بناؤ، آج اخلاص، آج کے عمل میں ہماری اخلاص ہو، جو آج ہم نے کرنا ہے، آج ہم نے پڑھنا، آج پڑھانا ہے، کل کو کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں، کل ہماری ہوتی ہے یعنی. قرآن مجید نے کتنی وضاحت سے کہا ساری روحیں ہم لے لیتے ہیں، پھر جن کی چاہے روک لیتے ہیں، جن کی چاہے ہم بھیج دیتے ہیں. ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. قبولیت ہو جائے میرے دوست تو چھوٹے سا عمل بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، چھوٹا سا عمل بھی، اور اگر قبول نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال بیکار ہو جائیں گے. تاکہ جن جو بھی جو بھی کسی کو خواب میں دیکھا، سب کی چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ نے قبول کیا تو سب پر دے دیا، ان کو ایک کو قبول کیا تو سب کو دے دیا. اس لیے اخلاص اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. آج ہم پڑھیں گے اللہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. اب آپ رضا کے لیے پڑھیں گے تو دوسری کوئی چیز ایڈیشن نہیں ہوگی اس میں، ایسا نہیں نہ گرمی دیکھو گے نہ سردی دیکھو گے نہ کچھ. تم نے جب اللہ کو, تو اللہ تو خوش ہے نا, بس بات ختم ہو گئی, اللہ راضی خوش ہے. دوسری چیز ایڈیشن, آج جب اللہ کے لیے نہیں تو دوسری چیز ایڈ ہوتی ہے, اور وہ فلاں یہاں فلاں یہاں فلاں وہ فلاں, یہ کیا ہے, کچھ نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے والد صاحب اپنے استاد کے باعث شاگرد ہیں. ہمارے والد صاحب کے جو استاد ہیں سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کے شاگرد, وہ بھی چین سے پڑھنے آئے تھے, مولانا صفت اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور جب وہ واپس گئے تو ان کو ایک گاؤں میں ایک مدرسے میں جگہ ملی جہاں والد صاحب ہی ان سے پڑھتے تھے, ایک شاگرد تھا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, اگر کچھ حالات, کیوں حالات خراب ہو رہے تھے چائنا کے اور ہمارے ترکستان کے, اگر حالات خراب ہو جائے تو میرا استاد ہے ہندوستان میں, وہاں چلے جانا. چنانچہ مہینہ دو مہینے کے بعد وہ شہید ہو گئے استاد. تو والد صاحب ہجرت کر کے دیوبند میں آ گئے, 10 سال رہے. اتمر شاہ صاحب اس وقت بس اسی سال ہی فوت ہوئے تھے جب میرے والد صاحب پہنچے ہیں. تو پھر وہاں پر دوسرے بزرگوں سے پڑھا, اساتذہ سے پڑھا, حضرت مدنی رحم اللہ سے پڑھا, حضرت شیخ عثمانی رحم اللہ, ان دونوں سے بخاری پڑھی ہے. اس کے بعد پھر بھاون نگر ان کی تشکیل ہوگی, پھر وہاں پر چلے گئے. ایک شاگرد اس استاد کے کھاتے میں, لیکن سن کی طرح ہے, سن کی طرح استاد جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سن کی طرح ہے. ایک شاگرد ہے, یہ اخلاص ہے, ایک شاگرد ہے. ایک شاگرد سے اللہ نے کتنا کام لیا ہے. آپ آئے ہیں بھاون نگر تو حیران ہو جائیں گے, تو پوچھیں گے. میں آسٹریلیا گیا تو آسٹریلیا میں میرا بیان مرکز میں ہوا تو سب جمع ہو گئے وہاں, اور کہا کہ بہت محبت کام آپ کو جانتے ہوئے. کیسے؟ کہا کہ ہم بھاون نگر گئے تھے, اس وقت بہت سردی بہت تھی, ہم مدرسے نہیں آ سکے. تو ہم نے کہا یار یہاں اتنا اچھا ماحول کیوں ہے, 95% مساجد ہماری ہے, 95%, 2 ملین آبادی ہے بھاون نگر کی, 2 ملین, 90% ہماری مسجد ہے. کہا جی, انہیں کہا جی جس سے پوچھو, ایک چینی بابا یہاں ہوتے تھے, یہ اس چینی بابا کی محنت ہے. ہم نے کہا وہ چینی بابا کا کوئی ہے؟ کہا کہ ان کے بیٹے مولانا جلیل صاحب ہیں. تو کہ جب آپ نے بیان کیا تو اس والد صاحب کو میرا ذکر آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ جو چینی بابا کی اولاد تو یہاں آ گئی. تو وہاں فوکنر میں, میلبرن میں, پھر بہت صبح سے شام تک دعوتیں ہی دعوتیں ہیں, فجر سے شروع ہوتی رات بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہے. تو بہرحال میں دوستوں, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر خاص نصیحت کر رہے ہیں, ایک موحا الہی کی بسب کو بیان کر رہے ہیں, اور ایک اس کے ساتھ مجھے رات کو نصیحت کر رہے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ. جی جی, میں الحمدللہ اپنی جتنی مرویات ہیں, جن میں سیاہ ستہ ہے, موطئن ہے, تحاوی شریف ہے, شمائل ترمذی ہے, مشکات ہے, میں ان تمام کی اجازت آپ حضرات کو, جتنے بھی اہل علم ہیں اور طلبہ ہیں, ان سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں. میری سند الحمدللہ چھپی ہوئی ہے پوری, پر کافی کئی سال محنت کے بعد اپنے اساتذہ کی جو سند ہے وہ پوری شائع کی ہے, وہ پی ڈی ایف کے اندر ہے, وہ دے دیں گے تو اس کی فوٹو کاپی بھی آپ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ہمارے بنوری ٹون کے جتنے اساتذہ ہیں ان سب کی وہ سند ہے. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت تعلو, وقفل بنا کما انت تعلو, فانک انت تعلو التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله, ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم واقعتنك واقعت الوليد, اللهم واقعتنك واقعت الوليد, اللهم واقعتنك واقعت الوليد. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس کے جتنے بھی مسائل ان کو حل فرما, جتنے منصوبے ہیں آخرت کے ساتھ ان کو مکمل فرما. یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں, قلوب تیرے ہاتھ میں, خزانے ہم پر کھول دے, قلوب ہمارے تو متوجہ فرما. یا اللہ مولانا ساجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اخلاص سے, للہیت سے, محنت سے کام کی توفیق عطا فرما. جتنے طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کو اپنے اپنے صفوں میں کامیابی نصیب فرما, کامیابی نصیب فرما, دین کے لیے, دین کے لیے اور علم دین کے لیے ان کا انتخاب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ, یا اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما, آل علیہ میں جگہ عطا فرما. یا اللہ کی اس کتاب کو ہم سب کے لیے خوب خوب نافع فرما. آپ علیہ السلام کی یا اللہ پیاری پیاری حدیث ہیں, یا اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ طلبہ جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں, یا اللہ اخلاص للہیت سے حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پھر یا اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ان دیار میں جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں یا اللہ, مدارس کی شکل میں, مساجد کی, تبلیغ کی شکل میں, تصوف کی شکل میں, یا اللہ سب کو خوب خوب کامیاب فرما, اس کے اثرات کو خوب مرتب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما, غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے ضرر سے حفاظت فرما, ایمان, اعمال, عقائد, یا اللہ مال, جان, اولاد سب کی خوب خوب حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں دینی کام جس شکل میں ہو رہا ہے, یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما. جتنی بھی رکاوٹیں ان کو تو دور فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے مشائخ, اساتذہ, یا اللہ ہمارے والدین, عزیز و اقارب, متعلقین, متعلقات سب کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. بہمی انتشار کو ختم فرما. اتفاق نصیب فرما. اتحاد نصیب فرما. اللہ میں مسافر ہوں, سفر میں میرا ساتھی ہو جا, پچھلوں پر نگہبان ہو جا. سفر میں میرا ساتھی ہو جا, پچھلوں پر نگہبان ہو جا. اللہ ہر دوست کی, ماں بہن کی, اور ہمارے کس جس کی بھی, یاری جو بھی ان طالب علموں کے, علماء صلحاء کی جو بھی حاجات ہیں, اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.